اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ المنتظر ارواحنا له الفدا واللعن على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اب تک کی گفتگو میں جس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی وہ انسان سازی کے حوالے سے، یعنی انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انسان کا ہدایت یافتہ ہونا ہے. ممکن ہے ایک شخص ظاہری طور پر جینٹل مین نظر آ رہا ہو، اپ ٹو ڈیٹ بھی ہو، دنیا کے لحاظ سے اس کے پاس امکانات بھی ہوں، لیکن اگر ہدایت کی نعمت سے محروم ہے تو وہ صحیح معنوں میں انسان نہیں ہے. ایک ایسا انسان جیسا خدا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اللہ والوں کی یاد میں مجلس برپا کر رہے ہیں، تو اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی نظر میں انسان کسے کہتے ہیں. اور اسی لیے دین اسلام نے انسان کے لیے ہدایت کو بنیادی عنصر قرار دیا ہے. اگر انسان دیکھنا ہو، اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس میں کتنی انسانیت ہے، تو اس کے لیے ایک لازمی عنصر ہدایت کا عنصر ہے. ہدایت یافتہ ہونا چاہیے انسان کو، جیسا کہ آپ کی خدمت میں کچھ نکات اس حوالے سے عرض کیے گئے کہ ہدایت کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اسی طرح سے قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی انسان کو اشد ضرورت ہے. ایک دوسری چیز جس کی طرف میں آج توجہ دلانا چاہوں گا وہ خوف کا عنصر ہے. انسان جہاں ہدایت یافتہ ہو وہاں ساتھ میں خوف رکھتا ہو. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈرا دھمکا کر کسی کو انسان بنانا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو خلق کیا ہے اس کی ضروریات سے وہ خود بہتر واقف ہے. اگر کوئی شخص کسی مشین کو بناتا ہے تو اس کی جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں اس کو علم ہوتا ہے، اس کی کیا کیا ضروریات ہیں. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا اور اس میں اشرف مخلوقات انسان کو بنایا، تو انسان کی تربیت کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تاکہ وہ جنت کی بشارت دیں اور جہنم سے ڈرائیں. انسان کی نفسیات میں ہے کہ کچھ چیزوں سے بالآخر وہ متنبع ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اس خوف کے عنصر کو بھی انسان کی تکوین میں، یعنی انسان کی تکوین، یعنی انسان کو اگر انسان بنانا ہے تو اس میں ایک عنصر بہرحال خوف کا ہے. اگر ہم اسے مثبت طریقے سے بیان کرنا چاہیں، شاید ممکن ہے آپ پھر بھی تعجب کر رہے ہوں کہ بھائی ڈرا دھمکا کر، تو اگر ہم اس کو مثبت اصطلاح میں کہیں تو بالآخر اس کو متنبع کرنا ہے، اس کو متوجہ کرنا ہے کہ آگے یہ رکاوٹیں بھی آنی ہیں، مثلا اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال دینی ادبیات میں، دینی ٹرمنالوجی میں، دینی اصطلاح میں اس کو خوف سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف عام لوگوں کے لیے ہی خوف نہیں ہے، بلکہ جو جتنا اللہ کا مقرب ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے عصیان اور نافرمانی سے خوف زدہ ہے. دیکھیے، اب مثبت اگر سینس میں لیا جائے، مثبت طریقے سے اس کو لیا جائے، تو اس طرح سے کہ اللہ کی نافرمانی کا خوف، ورنہ خود اللہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، لیکن اس کی نافرمانی انتہائی خوفناک ہے، کیونکہ اس نے ہدایت کا پورا سامان فراہم کر دیا اس کے باوجود اس کی نافرمانی کی جائے تو یہاں سے ڈرنا چاہیے. تو آج جس نقطے کی طرف, جس موضوع کی طرف میں لانا چاہوں گا, اصل موضوع انسان سازی ہے, انسان کا انسان بننا ہے. اس میں ایک عنصر ہدایت کا ہے تو دوسرا عنصر خوف کا ہے, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ہدایت کے جس میں خوف کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. ایک منفی خوف ہوتا ہے عزیزان محترم اور ایک مثبت خوف ہے, منفی خوف بھی ہے اور مثبت خوف ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. منفی خوف اور حزن اور ملال, انسان ہمیشہ جو ہے وہ محزون رہے, خوف زدہ رہے بعض اوقات. اس کے بارے میں قرآن مجید نے سب سے پہلے توجہ دلائی ہے کہ منفی خوف کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی 175 نمبر کی آیت ہے. تین چار آیتیں ہیں جس میں جنگ احد کے حوالے سے گفتگو ہے. ویسے تو اور آیات میں بھی جنگ احد کے بارے میں گفتگو ہے سورہ آل عمران میں, لیکن ان آیات میں اور پھر یہ جو 175 نمبر کی آیت ہے اس میں ایک دوسرے زاویے سے بات کی گئی ہے, لیکن ہے جنگ احد کے ہی حوالے سے. جنگ احد میں مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے, تمہیں ڈرنا چاہیے. فزادتهم ایمانا یا فزادهم ایمانا, ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. لوگوں نے ڈرایا تھا لیکن کیونکہ صاحبان ایمان تھے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا, وہ نہیں ڈرے. لیکن اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر جس نقطے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, منفی خوف جس کی جو کہ پسندیدہ نہیں ہے, جس کے نقصانات ہیں, انسان ممکن ہے کہ میدان سے فرار کر جائے, لہذا اس کی طرف اشارہ ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ شیطان ہے کہ جو اپنے دوستوں کو جو اس کی سرپرستی میں آ گئے ہیں ان کو ڈراتا ہے کہ اب کیا ہوگا, دشمن آنے والا ہے. اس چیز کو منفی سیاق میں بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کا سرپرست شیطان ہے وہ فوراً ڈر جاتے ہیں, لیکن جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ لشکر تیار ہو رہا ہے, ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے ڈرو, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان, اور کہتے نہیں ہیں بلکہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں اور میدان میں ڈٹ جاتے ہیں. تو یہ ہے, وہ نہیں ڈرتے کیونکہ ان کا سرپرست اور ولی اللہ تبارک و تعالی ہے, لیکن یہ فوراً خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لہذا اس کے نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, جنہوں نے شیطان کی سرپرستی اختیار کر لی ہے وہ فوراً جو ہے شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں, میدان سے فرار کرنے لگتے ہیں. یہ جو خوف ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے, اس کی مذمت آئی ہے. اس خوف نے بہت نقصان پہنچایا ہے تاریخ میں اگر دیکھا جائے. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الخائف لا عیش لہ, جو شخص ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. عیش یعنی زندگی کرنا, اس کے لیے اصل زندگی کوئی مفہوم نہیں رکھتی, ہمیشہ خوف زدہ ہے. اور اس چیز کا جو درک ہے, ادراک ہے, وہ ہم اور آپ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں کیسی صورتحال ہے شہر کی. انسان خوف زدہ ہے, دہشت گردوں کے شر سے خوف زدہ ہے. آئے دن اگر اخبار انسان پڑھنے لگے پابندی سے اور خصوصاً بریکنگ نیوز کو دیکھنے لگے تو وہ نفسیاتی مریض ہو سکتا ہے, اس قدر زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ صبح شام دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الخائف لا عیش له, جو شخص خوف زدہ ہے اس کے لیے پھر زندگی کوئی مفہوم نہیں رہتی, اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس قسم کا خوف نہیں رکھنا چاہیے انسان کو, ان اسباب کا تدارک کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہو رہا ہے. اس میں سے ایک یہی ہے کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے, ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے. اگر کوئی اس کی حفاظت کی پر مامور ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مثلا یہی جو انتظامیہ اس وقت زحمت اٹھا رہی ہے جو کہ اس کے فرائض میں سے ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. کیونکہ بہرحال آپ کو کل کی بھی خبر ملی ہوگی کہ کل دو پولیس والوں کو نشانہ بنایا گیا جو ڈیوٹی دے کر مجلس سے اپنے گھر جا رہے تھے، اس میں سے ایک جابحق ہو گیا، ایک شدید زخمی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. تو یہ جو خوف ہے اس کا علاج بھی کرنا چاہیے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطاب میں، اس جملے میں اس طرف اشارہ نہیں کیا، صرف ایک کلیہ اور ایک بات بتا دی ہے کہ جو خائف ہوتا ہے اس کی زندگی زندگی نہیں ہوتی. بہرحال یہ ایک منفی چیز ہے. اسی طریقے سے ایک حزن اور ملال ہوتا ہے. دیکھیے، خوف آنے والی چیز سے ہوتا ہے اور حزن و ملال ہاتھ سے جانے والی چیز سے ہوتا ہے. یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من نظر الی ما فی اید الناس طال حزنہ. بہت ہی اہم نقطے کی طرف رسول خدا توجہ دلا رہے ہیں، جو اس وقت مشکلات کی ایک جڑ اور ام الفساد اور ام المشکلات بن چکی ہے. من نظر الی ما فی اید الناس، جو شخص دوسروں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، دوسروں کے پاس جو کچھ ہے، اس کی طرف ہمیشہ نظر دوڑاتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں طال حزنہ، اس کا حزن جو ہے ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ محزون اور غمزدہ رہتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتا ہے، اور دوسری جو جتنی بھی برائیاں ہیں اس میں ایک اہم کلیدی کردار اس چیز کا ہے کہ انسان جو اس کے پاس ہر پاس ہے اس پہ شکر ادا کرے. لہٰذا دوسری احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ قناعت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. انسان کو جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرے، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر. اور اس کا ایک اور فارمولا قناعت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں پر نظر دوڑائے. جب کھانے کے لیے اپنی پسند کی کوئی چیز نہیں ہے تو ذرا تھر پارکر والوں کے بارے میں سوچے، ذرا افریقہ کو ذہن میں لائے کہ وہاں کے بعض ملکوں کا حال کیا ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ خدا کا شکر ادا کرے گا. لیکن اگر اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنے لگے گا تو ہمیشہ محزون اور غمزدہ رہے گا. تو رسول خدا بھی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو بھی نظر کرتا ہے دوسروں کی طرف جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی جو ان کی ملکیت میں ہے، جو ان کے پاس ہے، تو وہ ہمیشہ غمزدہ رہتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں. اور اس کا فارمولا قناعت ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہے اس پر راضی رہے. جب وہ راضی رہے گا اور شکر بھی ادا کرے گا تو خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اگر کسی کا اللہ پر ایمان ہے تو اسے ہر حال میں شاکر رہنا چاہیے. تو بہرحال حزن اور ملال، یہ جو حزن ہے یہ منفی ہے، یہ جو تکلیف اور ایک احساس حزن ہے اس کی مذمت آئی ہے. اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی طرف نگاہ نہ کرے تاکہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے نفسیاتی امراض پھیلتے ہیں. اس کے ذریعے سے ناچاکیاں گھر میں وجود میں آتی ہیں، معاشرے میں وجود میں آتی ہیں. اسی کے ذریعے سے انسان دوسروں کی غیبت کرنے لگتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرنے لگتا ہے، دوسروں میں عیب نکالنے لگتا ہے، دوسروں کے بارے میں کینہ رکھنے لگتا ہے دل میں. جبکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اہل ایمان کے لیے دل میں کوئی کینہ اور برائی نہ رکھی جائے. اہل ایمان ایک دوسرے کی نسبت سے حسن ظن رکھیں، ایک دوسرے سے اچھی طرح پیش آئیں، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ نہ رکھیں بلکہ محبت رکھیں. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، خوش ہوں، نہ یہ کہ غمزدہ ہوں. لیکن جو شخص اس طرح سے ذہن میں رکھے گا کہ دوسرے کے پاس یہ سب کچھ ہے تو وہ خود بھی غمزدہ ہوگا، اور خود غمزدہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے اور دوسرے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی اس کو فیس کرنے پڑیں گے. ان میں سے ایک یہی ہے کہ وہ کینہ رکھنے لگے گا، وہ حسد رکھنے لگے گا، کہ جو کہ انتہائی خطرناک بیماری ہے. حسد جو ہے احادیث میں آیا ہے کہ ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. انسان حسد رکھ رہا ہے، کیوں حسد رکھ رہا ہے؟ اسے اللہ کی ہوئی تقسیم پر اطمینان نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے. ورنہ حسد نہیں رکھنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ خدایا تو نے اسے بھی دیا ہے، مجھے بھی عطا فرما، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی صفت ہے. تو رسول خدا نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اور اس حزن کو، اس غمگینی کو منفی غمگینی جو ہے وہ حساب کیا گیا ہے، یہ ایک منفی صفت ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں السلام علیکم، رب شہوت ساعت تورسو حزنا طویلا، بعض شہوتیں ایسی ہیں کہ کچھ لہجے کے لیے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن اس کا جو حزن ہے وہ بہت زیادہ طویل ہے، ورثے میں چھوڑ جاتی ہیں، بہت لمبا حزن، انسان ہمیشہ پشیمان ہوتا رہتا ہے۔ شہوت صرف جنسی شہوت ہی کا نام نہیں ہے، انسان کو دنیا سے محبت ہو جائے تو یہ خود دنیا کی محبت جو ہے اس سے کچھ ایسا کام کرا لیتی ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کڑتا رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ دنوں میں اشارہ کیا کہ عبید اللہ حر جعفی، اس کو اپنی زندگی بہت پسند تھی، لہذا سعید الشہدا نے اس کو دعوت دی کہ بھائی میرا ساتھ دو، تو اس نے تلوار بھی پیش کر دی اور اپنا گھوڑا بھی پیش کر دیا، خود فرار کر گیا کہ نہیں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو پشیمان ہوتا رہا ہمیشہ، جیسا کہ یہاں ارشاد ہوا ہے کہ رب شہوت ساعت تورسو حزنا طویلا، ایک طویل عرصے تک اس کو حزن اور ملال رہتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ معذرت، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو شہوت کے ہمارے یہاں معنی جو ہے وہ صرف اور صرف یہی لیے جاتے ہیں کہ جنسی شہوت نہیں، البتہ ایک بہت ہی خطرناک شہوت جو ہے وہ جنسی شہوت ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس فساد کو، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جیسا کہ خود حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی نامحرم پر نظر پڑے تو انسان کو خدا کی خاطر نظروں کو نیچا کر لینا چاہیے، تو اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اس کا اجر و ثواب ہے، حتیٰ آیا ہے اجر و ثواب کہ خدا اس کو، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد خدا اسے بہشت میں درجہ دے گا، اسے جنت میں حوریں عطا کرے گا۔ جس کو خدا پر اعتماد ہے وہ خدا کی خاطر نظروں کو جھکا لے، اور سورہ نور میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے عزیزان محترم کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بھی اور مومنات کے لیے دونوں کے لیے ان کا فریضہ مشخص کر رہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور اسی طرح سے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، کیونکہ بعض اوقات یہی نظر جو ہے یہ حسرت کا سبب بنتی ہے، اگر حسرت سے بچنا ہے، خصوصاً کیفیت کے ساتھ نظر، یہاں پر کیفیت مراد ہے، یعنی ایسی نظر جس کو ہم کہتے ہیں بری نظر، ورنہ بہرحال انسان نے روڈ پر چلنا ہے تو سامنے دیکھ کے چلنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی چیز سے ٹکر ہو جائے، لیکن جس ٹکر سے بچنا چاہیے اس سے اجتناب کا بھی کہا گیا ہے، وہ ٹکر بہت خطرناک ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا علاج تجویز فرمایا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظروں کو نیچا رکھیں، ان میں حیا ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ فلاں کی نگاہوں میں حیا نہیں، تو حیا کی اشد ضرورت ہے، اگر نہ ہو تو خود کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور معاشرے میں بھی فساد پھیلتا ہے، خود کو نقصان یہی پہنچتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں رسول خدا نے فرمایا کہ رب شہوت ساعت، ایک لہجے کے لیے، کچھ لہجوں کے لیے انسان اپنی شہوت کی تسکین کے لیے کوئی کام کرتا ہے، لیکن طویل عرصے تک وہ محزون رہتا ہے، غمزدہ رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو حزن ہے یا یہ جو خوف ہے اس کی مذمت آئی ہے، اور یہ منفی خوف ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت کے حوالے سے اشارہ کیا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، جو مومنین ہیں وہ نہیں ڈرتے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ لشکر جمع ہو گیا ہے تو فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس ایک آیت چھوڑ کر 175 آیت میں آل عمران کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہیں جنہوں نے شیطان کی سرپرستی اختیار کر لی ہے یہ فوراً گھبرا جاتے ہیں، اور سبب کیا ہے، کیونکہ شیطان انہیں ڈراتا ہے، اصل میں شیطان حق کے لشکر کو کم کرنا چاہتا ہے تو انہیں فرار پر اکساتا ہے کہ بھائی وہاں بہت زیادہ خطرہ ہے، وہاں مت جاؤ۔ اس کے مقابلے میں ایک مثبت خوف ہے کہ جس کی دینی ادبیات میں، دینی ٹرمینالوجی اور اصطلاحات میں بہت زیادہ اس کے اوپر تاکید آئی ہے، جو کہ انسان ساز ہے، کیونکہ ہمارا موضوع انسان سازی ہے، اس خوف کو ہم کربلا میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس کا موضوع ہی یہ قرار دیا کہ عاشورہ جو ہے وہ مکتب انسان سازی ہے، حر کو جنت اور جہنم دونوں نظر آئے اور اسے جہنم کا خوف نظر آیا جس کی وجہ سے اس نے جنت کا رستہ اختیار کیا. لیکن اس کے مقابلے میں عمر سعد جو تھا اس کو یہی دنیا کی شہوت نے اس قدر اپنا اسیر بنا لیا کہ بعد میں پشیمان ہوتا رہا. اس وقت ایک ایسا کام کر بیٹھا جس کا حزن طویل تھا، لیکن حر نے اقدام کیا، دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور شعور دیا تھا، اس نے عقل سے کام لیا، شہوت سے کام نہیں لیا. جس نے بھی عقل کی پیروی کی، جیسا کہ اصول کافی میں بھی اشارہ ہے کہ عقل کیا چیز ہے، ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان، جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے. حر نے یہی کام کیا. اسی طرح سے حبیب ابن مظاہر نے فوراً لبیک کہا، اور اس چیز کا خوف تھا کہ اگر لبیک نہ کہیں تو جہنم ہے. جہنم کا خوف جنت کی خواہش، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود شوق دلایا ہے جنت کی طرف، لہذا ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے مسئلے کو. لہذا سورہ رحمان میں 46 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو شخص بھی خدا کے روبرو ہونے سے خائف ہے، خوف زدہ ہے کہ خدا کے سامنے کیسے روبرو ہوگا، اس کے لیے دو جنتیں. دیکھیے سب کے لیے ایک جنت ہے، لیکن جو خدا کے سامنے روبرو ہونے کا، یعنی اس کی نگاہوں میں شرم ہے، اس کے پاس حیا ہے کہ میں خدا کے سامنے کیسے روبرو ہوں گا، اس سے خوف زدہ ہے. لہذا اقبال کا ایک شعر بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، وہ شعر مجھے یاد نہیں رہا لیکن بڑا ہی پیارا مفہوم ہے. واقعا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کس حد تک جو ہے وہ رسول اللہ کے عشق سے مالا مال تھے، یعنی عاشق رسول تھے. جیسا کہ فرماتے ہیں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف، مدینے والے کو بھی بہت چاہتے ہیں اور نجف والے کو بھی. یہ جو شعر ہے جو مجھے یاد نہیں رہا، اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہتے ہیں کہ خدایا، خدا سے خطاب کر رہے ہیں، خدایا قیامت کے دن میری فائل جو ہے بہت خراب ہے، یہ میری فائل رسول خدا کو مت دکھائی ہو. لیکن رسول اللہ سے شرم آ رہی ہے اقبال کو کہ میں آپ کا امتی ہوں، میں نے جیسا ہونا چاہیے تھا مجھے، میں ویسا نہیں بن سکا جیسا آپ نے چاہا تھا یا رسول اللہ، تو جب نہیں بن سکا ہوں تو میری فائل تو ہو گئی خراب. اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، لیکن میری فائل کو رسول خدا کے سامنے مت کھولنا، یہ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. تو یہ خوف بڑا ہی قیمتی خوف ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کیا وعدہ دے رہا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو بھی اللہ کے روبرو ہونے سے خوف زدہ ہے کہ میں کیسے اس کے روبرو ہوں گا، اس نے اتنی نعمتیں دیں، اس نے مجھے مصباح الہدا دیا یعنی امام حسین علیہ السلام، لیکن پھر بھی میں جو راہ راست ہے اور تھی اس سے بھٹکا رہا، میں اپنی شہوت کا اسیر رہا، مجھے دنیا بھا گئی اور میں اس دنیا میں گرفتار ہو گیا کہ جس کو بتایا گیا تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. میں نے اولیاء سے کچھ نہیں سیکھا، میں نے انبیاء سے کچھ نہیں سیکھا، میں نے مجاہدین اسلام سے کچھ نہیں سیکھا جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی کربلا میں، اور اس سے پہلے جنگ بدر میں، احد میں اور دوسری جنگوں میں اس پیغام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن میں نے توجہ نہیں کی، تو یہ خوف زدہ ہے. لہذا صرف خوف زدہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ شخص وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، یہ خوف زدہ ہو کے یقیناً اس میں ایک تبدیلی آنی چاہیے، ورنہ خالی لقلقہ زبانی نہ ہو کہ اس آیت کو پڑھ کر گزر جائے، بلکہ واقعاً خائف ہے اور اپنی اصلاح کی فکر میں. فرض کیجئے اصلاح کی فکر میں تھا، اسی دوران اسے موت آ جاتی ہے، تو اللہ کے ہاں دو جنتوں کا حقدار ہے. ایسی آیت کسی کے بارے میں نہیں آئی جیسی آیت اللہ کا خوف رکھنے والے کے بارے میں آئی، کیونکہ اس خوف کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں عزیزان محترم. صرف یہ خوف جو ہے وہ ایک لقلقہ زبانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ابھی کسی کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں آج سے، خدا نخواستہ تمہیں شوگر کا مرض ہے، تو تو وہ کس قدر خائف ہوتا ہے اور بعض چیزوں سے پرہیز شروع کر دیتا ہے. اگر اسے اپنی دنیا برباد نہیں کرنی ہے تو وہ پرہیز شروع کر دیتا ہے. جس کو قیامت کا خوف ہے یقیناً وہ اجتناب کرے گا اور پچھلے گناہوں سے توبہ کرے گا. لہذا جب اس طرح کی چینج اس کے اندر آ جائے گی تو یقیناً اس کا حق ہے کہ اس کو دو نہیں بلکہ ساری جنتیں دی جائیں. یہ آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی, عین الخائفون, جو لوگ خوفزدہ رہتے تھے اللہ کی نافرمانی سے, کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہم ہیں وہ لوگ کہ جو ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے اللہ کی نافرمانی سے. تو حکم ہوگا, دیکھیں حکم کتنا قیمتی حکم ہے, کس قدر فائدے کا حکم ہے اگر انسان خوفزدہ ہو اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے. حکم ہوگا کہ ان سے کہو کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. انسان چاہتا ہے کہ حساب و کتاب نہ ہو, پل صراط پہ اسے کھڑا نہ رکھا جائے. اس پل صراط کی یاد سے امام مصطفیٰ علیہ السلام رویا کرتے تھے, گریہ فرمایا کرتے تھے. کس قدر خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دو, کیونکہ یہ مجھ سے ڈرتے تھے, خائف رہتے تھے میری نافرمانی سے. ورنہ تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے, اصل دین جو ہے وہ محبت سے عبارت ہے. لہذا چھٹے امام کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ دین تو ہے ہی محبت کا نام. لہذا اللہ سے محبت کرنا چاہیے لیکن اس کی نافرمانی سے خوفزدہ رہنا چاہیے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کو حکم ہوگا کہ بغیر حساب کے جنت میں جاؤ, کیونکہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ ہم سے نزدیک تھے. جو شخص خوفزدہ ہے, دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرواہ کرنے والا, اور ایک ہوتا ہے لاپرواہ. یہ جو لاپرواہ شخص ہوتا ہے اسے معاشرے میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا, کہتے ہیں بڑا لاپرواہ انسان ہے, بھائی اس سے کچھ مت کہو, اس سے کام مت لو, یہ لاپرواہ انسان ہے, یہ انجام نہیں دے گا. لیکن جو باپرواہ ہے, تقویٰ کا ایک ترجمہ یہی کیا گیا ہے, تقویٰ یعنی باپرواہ انسان, لاپرواہ نہیں ہے, لاوبالی نہیں ہے, احساس ہے اسے کہ وہ کچھ کوتاہیاں کر رہا ہے اور ان کی اصلاح کی فکر میں. جب کوئی فکر میں ہوگا تو اپنی اصلاح کرے گا, لیکن اگر کسی کو فکر ہی نہیں ہے تو وہ لاپرواہ سے لاپرواہ تر ہوتا چلا جائے گا, اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ شیطان اس کی سرپرستی کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. تو بہرحال اس طرف یہ اشارہ کیا گیا. اس خوف کی اقسام ہیں عزیزان محترم. ایک خوف جو ہے وہ خدا کی عظمت کا خوف ہے, یہ بہت ہی اہم خوف ہے. اور جو اولیاء خدا ہوتے ہیں, جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں, وہ اس کی عظمت سے خائف ہوتے ہیں, اس کا جو مقام ہے. لہذا یہ جو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ خدا کے مقام, اور خود البتہ اس کا جو ترجمہ کیا گیا ان اس کے روبرو ہونے سے, کس کے روبرو ہونے جا رہا ہوں. لہذا معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے ان کی سیرت میں, خود رسول خدا کی سیرت میں ملتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہ جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا تو حضرات معصومین کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. میں نے ایک سیرت کی کتاب میں دیکھا پہلی دفعہ, اب تک میری نظر سے یہ واقعہ نہیں گزرا تھا. سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب نماز پڑھا کرتی تھیں, تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی عبادت کیا کرتی تھیں کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا, لیکن ایک جو نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑا ہوا کرتی تھیں تو آپ کا سانس پھولنے لگتا تھا. ایک جوان عورت کا سانس نہیں پھولتا ہے, یہ خدا کی عظمت کے روبرو جب انسان اپنے آپ کو پائے گا اور اس کا ادراک کرے گا کہ کس کے روبرو کھڑا ہوا ہے, تو وہ ہانپنے لگے گا, دوسرے لفظوں میں ہانپنے اور کانپنے لگے گا. آئمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کانپنے لگتے تھے, ان کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. اور حتیٰ بعض علماء کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ان کی کیفیت دوسری ہوا کرتی تھی. لہٰذا ہمارے ہی زمانے میں مرحوم آیت اللہ بہجت, جن کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی, جب وہ بعض ایسی آیات پر پہنچتے تھے جہاں عظمت خدا کی یاد دلائی گئی ہے یا قیامت کی یاد دلائی گئی ہے تو وہ باقاعدہ رویا کرتے ہیں. یا بعض علماء روتے نہیں ہیں تو ان کی آواز میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس حد تک توجہ کی ضرورت ہے صرف. بات یہ ہے جس چیز کے اوپر بڑی تاکید کی گئی ہے وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بیداری ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں اور مرنے کے بعد بیدار ہوں گے. اے کاش انسان مرنے سے پہلے بیدار ہو جائے. لہذا جب شہید علامہ عارف حسین حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پہلے دورے پر 1984 میں کراچی تشریف لائے تو میرے ایک دوست نے ان سے آٹوگراف لیا اور لینے کے بعد مجھے دے دیا, تو اسے میں نے فریم کرا کے اب تک رکھ رکھا ہے اپنے گھر میں. انہوں نے لکھا امیر المومنین ان امیر المومنین علیہ السلام حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. جس کو اگر آج کی اصطلاح میں کہا جائے سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود احتسابی, اس سے پہلے کہ کوئی اور احتساب کرے. وہ جب احتساب کرے گا تو پھر وہ کوئی رعایت بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر ہم خود ہی اپنا احتساب کر لیں, ہم خود جاگ اٹھیں. یہ جو عبادات رکھی گئی ہیں یہ بھی جگانے کے لیے ہیں. جب انسان جاگ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے متصل ہو جاتا ہے. یہ ساری جو عبادات ہیں یہ وسیلہ ہیں کہ توجہ اللہ ہو, ورنہ اگر توجہ نہیں ہے تو پھر اس کا نام ہے اٹھک بیٹھک. حتیٰ آیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو تعبیر آئی ہے کہ یہ کووں کی طرح چونچ مار رہا ہے. اس طرح نہیں مارنی چاہیے. اور جو بھی یاد رکھتا ہے اللہ کو, وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اگر فلاح حاصل کرنی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اللہ کو یاد کیا جائے. یاد ہے خدا اور اس کی عظمت کو یاد کیا جائے. اسی میں سے جو ایک آیت ہے جو اسی نقطے کی طرف توجہ دلا رہی ہے, علم یعلم بان اللہ یرا. ایک عالم دین سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ ہم کیا کریں کہ ہم گناہ سے بچ سکیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے اس آیت پر غور کرو, علم یعلم, آیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یرا.